শুরু করে দে মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين سورة مبارکہ ہود کی اس آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے آج یہ ہماری آٹھویں نشست ہے اور اس اعتبار سے کہ کل اور اس سے گزشتہ تقاریر میں جو اہم ترین ذمہ داری انتظار ظہور اور اہم ترین آمادگی دعا ظہور ان کیفیات اور ان شرائط کے ساتھ کہ جو میں نے آپ کو بیان کی دعا کے اعتبار سے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد گرامی موجود ہے کہ آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل کے لیے خدا نے یہ مقرر کر دیا تھا کہ 400 سال بنی اسرائیل کو مسلسل مصائب تکالیف اور عذاب جھیلنا پڑے فرعونیوں کے وہ عذاب فرعونیوں کی جانب سے وہ مسلط کردہ مظالم کہ جس میں قرآن بھی اس کی جانب اشارہ کرتا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو کنیز بنایا جاتا ان کے بچوں کو غلام بنایا جاتا اور ان کے مردوں کو اور بوڑھوں کو قتل کر دیا جاتا تو خدا کی جانب سے یہ مقرر تھا کہ یہ عذاب امام فرماتے ہیں 400 سال تک ان پر رہے گا امام فرماتے ہیں مگر چونکہ بنی اسرائیل نے اور ان افراد نے سوچیے کتنا سخت عذاب ہے کتنی شدید تکلیف مسلسل دعائیں کی اور خدا نے جو چیز مقرر کی تھی یعنی 400 سال کے بعد منتظر بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ جس طرح ہمارا منتظر وہ خدا کی آخری حجت بنی اسرائیل کو یہ پتا تھا کہ ایک منتظر ہے ان کا بھی کہ جو ان کو نجات دلائے گا اور وہ تھے حضرت موسیٰ تو امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر خدا نے مقرر کیا کہ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان پر سے مظالم کا خاتمہ ہوگا امام فرماتے ہیں مگر جب بنی اسرائیل نے گریہ اور زاری کی پروردگار کی بارگاہ اور اپنے اس منجی کے لیے دعائیں کی شدت کے ساتھ تو خدا نے ان کے عذاب میں 170 سال کی کمی کر دی. 170 سال مقررہ وقت سے پہلے جناب موسیٰ کی نعمت بنی اسرائیل کو دے دی گئی. اب امام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والوں, وہ جو آخری حجت خدا جو فقط نہ صرف تمہارے لیے منجی بلکہ نجات دہندہ تمام جہان, اگر تم اسی طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو جو مقرر ہے اسی مقررہ معیار کے پورے ہونے کے بعد وہ منجی ظاہر ہوگا. لیکن اگر تم نے خدا کی بارگاہ میں واقعا گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تو یہ ظہور بہت جلد ہو سکتا. تو دعا کی اہمیت کا اندازہ خاص طور پر ظہور امام کے اعتبار سے انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی مفید بھی ہے. ایک بات یہ, اور دوسری بات کہ کل کی علی ابن مہزیار علیہ الرحمہ کی وہ روایت کہ جس میں امام نے تین باتوں کی جانب اشارہ کیا اور میں یہ چاہتا تھا کہ ان تین باتوں کی تفصیل بیان کروں, مگر چونکہ میرے یہاں کے گزشتہ جو آپ کی خدمتوں میں آتا رہا اور محرم کے عنوان سے یعنی سفر کے عنوان سے اس ممبر سے آپ کی خدمت کرتا رہا, تو یہ تینوں باتیں البتہ ضرورت تو ہے کہ ابھی بھی دوبارہ سے ریپیٹ کی جائیں اور بیان کی جائیں, لیکن چونکہ وقت میرے پاس کم رہ گیا اور مومنین کی جانب سے اس بات کی خواہش کا اظہار کئی مرتبہ کیا گیا کہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ جو علامتیں ہیں, اس لیے کہ روایات میں وہ ترتیب ہمیں دکھائی نہیں دیتی. دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا خدا نخواستہ العیاذ باللہ کہ روایات میں ترتیب نہیں, جس انداز میں روایات جمع کی گئیں اس انداز میں تکرار بہت زیادہ, مختلف نام, مختلف چیزیں, مختلف اجنبی باتیں, تو انسان کا ذہن تھوڑا سا مسترد سا ہو جاتا ہے ان تمام علامات کو ترتیب دینے میں, درمیان کے سلسلے ٹوٹ سے جاتے ہیں. تو مومنین اکثر خواہش کرتے ہیں کہ علامات کو ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا جائے. اب میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ علامات کو ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کل کی گفتگو انشاءاللہ اس کے لیے رکھی جائے, اور پھر اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو پھر پرسوں کی جو ہماری آخری گفتگو ہوگی اسے ہم بیان, اس میں ہم اس کمی بیشی کو دور کریں گے. تو اب اس روایت کے اعتبار سے جو علی ابن مہزیار علیہ الرحمہ کی تھی, یہ تینوں باتیں کہ امام فرماتے ہیں قد تجبرتم علی ضعفاء شیعتی, کہ وجہ یہ ہے کہ تم جو ہمارے ضعیف شیعہ ہیں, جو کمزور اور ناتوان شیعہ ہیں, ان پر حقارت کی نگاہ ڈالتے ہو. میں نے بہت ایک سلیس سا ترجمہ کر دیا تجبرتم کا, اور وقطعتم الرحمہ الذی بینکم, اور وہ رحم یعنی وہ صلہ رحمی کے جو تمہارے اور تمہارے رشتہ داروں کے درمیان قائم تھا تم نے اس کو ختم کر دیا. اور وہ ابتدا کی بات, وکثرتم الاموال, اور مال کو جمع کرنے میں بالکل منہمک ہو گئے, ہر چیز کو فراموش کر دیا. تو ان تینوں باتوں پر ایک ایک مسلسل تقریر ہونی چاہیے, مگر وقت کی کمی اور پھر وہ مومنین کی خواہش, لہذا اسی روایت کی وہ آخری بات اس کی توضیح کے لیے ایک جملہ, اور وہ یہ کہ جس وقت امام نے یہ تین کلمات ارشاد فرمائے تو روایت کا اختتام اس بات پر ہوتا کہ علی ابن مہزیار امام کے قدموں میں گرتے ہیں اور تین مرتبہ کہتے ہیں التوبہ تو یبنا رسول اللہ, التوبہ تو یبنا رسول اللہ, التوبہ یبنا رسول اللہ, میری توبہ ہے, میں معافی کا طلبگار. تو دیکھیے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر ان باتوں کو سننے کے بعد کہ کیا کرنا, ان باتوں کو سننے کے بعد کہ ما یحبسنا انہم الا ما یتسلو, کہ وہ چیزیں وہ گناہ جو ان ہمارے چاہنے والوں کی جانب سے ہم تک پہنچتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم اپنے چاہنے والوں سے پردہ غیبت میں موجود ہیں، ان کی نظروں سے اوجھل. تو ایک انسان اگر اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھے، چاہے وہ 40 اور 50 سال کے پیٹھے میں ہو، چاہے وہ 70 اور 80 سال کے پیٹھے میں ہو، چاہے وہ جوانی کے ایام گزار رہا ہو، اور پھر وہ دیکھے کہ میری زندگی میں، گزشتہ زندگی میں کیسے کیسے گناہ میں نے نہیں کیے، کیسی کیسی کوتاہیاں میں نے نہیں، ان آنکھوں سے کیسے گناہ کیے، اس زبان سے کیسے گناہ کیے، اس ہاتھ سے کیسے گناہ کیے، ارے میرا پورا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا. تو ایسا نہ ہو کہ پھر سب سے بڑا گناہ ہو جائے، اور وہ ہے الیاس من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اس لیے کہ رحمت خدا سے مایوسی یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ، گناہان کبیرہ میں سے جو کنفرم ان میں سے ایک گناہ کبیرہ رحمت خدا سے مایوس ہو جانا. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ دیکھیے اگرچہ گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ، سچے معنوں صدق دل سے اگر ایک مومن اپنے پروردگار کی جانب رجوع کرتا تو خداوند عالم اتنا رحیم، اتنا رحیم کہ ارشاد ہوتا ہے حدیث قدسی کہ اے میرے حبیب، جب میرا کوئی گناہگار بندہ دن رات گناہ کر رہا، بار بار گناہ کر رہا، لیکن گناہ کرنے کے بعد جب تائب ہو کر، جب حزن و ملال کے ساتھ، پشیمانی اور افسوس کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی، خدا فرما رہا ہے حدیث قدسی، مجھے اتنی خوشی ہوتی بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ اگر کوئی مسافر کسی سفر پہ جا رہا اور سفر کے دوران جو اس کا کل زاد راہ کہ جس کے بھروسے پر اسے اپنا سفر جاری رکھنا اور اس کے بغیر وہ مر جائے گا، اگر وہ زاد راہ کھو جائے، اب وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کہیں اس کو اپنا زاد راہ وہ گمشدہ نہیں مل رہا، اور پھر اچانک وہ گمشدہ مال، وہ گمشدہ زاد راہ اسے مل جائے، تو پھر اس مسافر کو جتنی خوشی ہو سکتی، بہرحال اس کا اندازہ تو وہی مسافر کر سکتا ہے، ہم اس کی خوشی کا احساس نہیں کر سکتے، لیکن اس مسافر کو جتنی خوشی محسوس ہوتی، تو اے میرے حبیب جب میرا گناہگار بندہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے تو مجھے اس سے کہیں گنا زیادہ خوشی محسوس ہوتی. اور پھر جب رحمت پروردگار جوش میں آتی تو یہ قرآن کی آیت ہے عزیزو، تفسیر نہیں، کہ خدا توبہ کی بنیاد پر اگر گناہوں کو معاف کر دے تو یہ اس کی شان کریمی، یہ اس کی رحمت، ورنہ اس کا حق تھا کہ وہ بدلہ لیتا، وہ انتقام لیتا، وہ عذاب کو نازل کرتا. گناہوں کو معاف کر دیا پروردگارہ، یہی تیرا احسان بہت زیادہ، نہیں، قرآن کی آیت آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب سچے دل سے کوئی توبہ کرتا ہے تو میں گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. آیت پڑھی ہے، میں نے تفسیر نہیں بیان کر رہا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو میں اپنے سچے تائب شرمندہ آنسو بہا کے گڑ گڑا کر توبہ کرنے والے بندے کے صرف گناہ معاف نہیں کرتا، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ شفیق پروردگار ہوں، میں وہ کریم رب ہوں کہ جو گناہوں کو نیکیوں سے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیوں سے بدل دیا کرتا ہوں. تو توبہ ہمیشہ 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 ایک مومن کے دل میں رہنے چاہیے، اور یہی وہ چیز کہ جس سے شیطان یا نا امید کرتا ہے کہ ارے اتنے گناہ تم نے توبہ کو مذاق بنا لیا، اتنے گناہ پھر توبہ کر رہے ہو، بار بار توبہ کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، کھل کے گناہ کر لو، جی بھر کے گناہ کر لو، اور پھر اس کے بعد جب موقع ملے تو توبہ کر لینا. تو یاد رکھیے، یہ ایک غلط فہمی جو شیطان کی جانب سے کہ مومن کو یا تو بہلا پھسلا کے یہ کرتا کہ توبہ ہی کو بھلا دیتا، یا پھر توبہ کو پوسٹ پون کروا دیتا کہ دیکھو ابھی توبہ نہیں کرو، جب گناہ ہو جائے اور اس کے بعد. ایک عابد بہت نیک اور بہت عبادت کرنے والا، اب شیطان اس کی عبادت سے بہت پریشان، انتہائی پرخلوص، انتہائی خدا کی عبادت کرنے والا. میں بہت خلاصہ کر کے اس واقعے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اپنے چیلوں کو بلایا, کہا کہ بھائی کوئی اس کا علاج کرے. کہا کیا علاج؟ کہا دیکھو بہکاوے میں آتا ہی نہیں, خدا کی عبادت کیے جا رہا ہے, خدا کی اطاعت کیے جا رہا ہے. مختلف شاگرد آگے بڑھے, مختلف ترکیبیں بیان کی, ہم شراب سے بہکائیں گے, ہم اس سے بہکائیں گے, ہم اس سے بہکائیں گے. کہا کہ نہیں, یہ شراب شراب کا تو ذائقہ سے پتا نہیں, پلا گنا, ارے اس کے قریب نہیں یہ بھٹکتا. ایک شاگرد آگے بڑھ کے کہتا, اے استاد کیوں پریشان ہوتا؟ تو اس کی عبادت سے پریشان ہے نا, میں اس کی عبادت کے ذریعے ہی سے اس کو دھوکے میں اور اپنے جال میں پھنساؤں. کہا بس تم ہو کہ جو اس مشکل کو حل کر سکتے ہو, جا. اب وہ پہنچا, وہ عبادت گزار عابد نماز پڑھ رہا, عبادت کر رہا, یہ پہنچتا مسجد میں موجود, یہ پہنچتا اور پہنچ کر مصلی بچھاتا, زمین پہ نہیں ہوا پہ, اور ہوا میں معلق مصلی پر اب وہ شیطان جو عابد کی شکل میں آیا کھڑا ہوتا ہے اور عبادت شروع ہو جاتی. اب اس کی نماز ختم ہوتی ہے, ایک مرتبہ چونک کے دیکھتا ہے, ارے ہوا میں معلق مصلی اور ایسی نماز اتنے خضوع خشوع کے ساتھ, یہ مرتبہ یہ مقام, پوچھنا چاہتا ہے. ادھر وہ نماز ختم کرتا ہے دوسری نماز شروع, ایک نماز ختم ہوئی دوسری نماز شروع, موقع ہی نہیں مل رہا. یہاں تک کہ یہ عابد کہتا ہے کہ جس خدا کی تو عبادت کر رہا ہے تجھے اس کا واسطہ, میری بات سن. اب وہ پوچھتا ہے جلدی جلدی بتاؤ کیا بات ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے عبادت کرنی. کہا کہ یہ تو بتا, میں نے بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے, میں بھی یہاں کے عابدوں میں مشہور, لیکن جو کیفیت عبادت کی, جو خضوع, جو تڑپ, جو شدت, جو آنسو, جو گریہ میں نے تیرا دیکھا, ایسی عبادت تو میں نے آج تک نہیں دیکھی, بتا تو دے کس کا راز کیا تاکہ میں بھی ایسی عبادت کروں. کہا دیکھ اگر تو نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے اور خدا کا واسطہ دیا ہے, میرے رب کا واسطہ دیا ہے, تو ٹھیک ہے میں تجھے یہ راز بتا دیتا ہوں, کوئی ایسی خاص بات نہیں, بس بات یہ ہے کہ میں نے ایک گناہ کر لیا تھا بہت بڑا, اور گناہ کرنے کے بعد اب جب کبھی بھی مجھے اس گناہ کا خیال آتا تو انتہائی افسوس ہوتا ہے, میرا دل جو ہے کھوڑنے لگ جاتا ہے, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, خود بخود عبادت میں خضوع و خشوع پیدا ہو جاتا ہے. عابد کہتا ہے یہ میرے سوال کا جواب نہیں. کہا تمہارے سوال کا جواب ہے. کہا کیا؟ کہا یہ کہ دیکھو تم بھی اگر چاہتے ہو تمہاری عبادت میں خضوع و خشوع آ جائے تو جاؤ جا کے کوئی گناہ کر لو بڑا, اور پھر اس کے بعد دیکھنا تمہیں عبادت میں کتنا لطف آئے گا, کتنا گریہ پیدا ہوگا, کتنے آنسو بہیں گے, کتنی توبہ کے اللہ تم کرو گے. کہا کہ بھائی ترکیب تو بہت اچھی. اور کہا کیا کروں؟ کہا کوئی زحمت کی ضرورت نہیں ہے, اس محلے میں چلے جاؤ کہ جہاں پر وہ فاحشہ عورتیں رہتی. اب یہ پہنچا, اور پہنچنے کے بعد میں اس واقعے کو کافی تفصیل سے پڑھا کرتا ہوں لیکن خلاصہ کر کے پڑھ رہا ہوں. محلے میں پہنچا اور اس کے بعد فاحشہ کے گھر پہ دستک دی, فاحشہ نے دروازے کو کھولا. کہا کون؟ دیکھا ارے یہ عابد, جو علاقے کا مشہور عابد, لیکن بہرحال فاحشہ سوچ رہی ہے کہ بہرحال کسی اور کام سے آیا ہوگا. پوچھتی ہے کہ اے فلاں کیا کام, میرے گھر پہ آنا کیسے ہوا؟ اب وہ عابد کہتا کہ بھائی تیرے گھر پہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ جس وجہ سے اور لوگ آتے ہیں میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں. یہ وہ جملہ فائزہ نے کہا کہ دیکھو یہ کام اور یہ چیز میرے لیے کوئی اتنی اجنبی اور نئی نہیں, میرے تو روز دن اور رات کا کام, لیکن مسئلہ یہ تم جو اتنے بڑے عابد, جو اتنے پارسا اور اتنے نیک, تم آخر اس گناہ کی جانب کیوں آ گئے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ صرف مجھے وجہ بتا دو. کہا کہ تجھے وجہ سے کیا سروکار ہے جو میں, کہا کہ نہیں ٹھیک میں منع تو نہیں کر رہی ہوں لیکن وجہ بتا. تو اب وہ وجہ بتاتا ہے اور اس عابد کا پورا قصہ سناتا ہے. بس تھوڑی دیر سر جھگا کے اس عورت نے سوچا اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو بات اس نے تجھ سے کہی اطمینان رکھ, وہ شیطان. اس لیے کہ پہلی بات تو مجھے یہ بتا کہ اگر تو یہ گناہ کر لے کیا تجھے یقین ہے کہ تو زندہ رہ جائے گا اور تو توبہ کرنے کے قابل رہے گا؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ادھر گناہ کیا اور ادھر مر گیا, تو پھر بتا تجھے توبہ کی فرصت کہاں ملے گی؟ کہاں, بات تو ٹھیک کہہ رہی. اور اگر تجھے توبہ کی فرصت مل بھی گئی تو تجھے یقین ہے کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا یہ بات بھی بالکل صحیح کہی. کہا پھر میں تجھے منع تو نہیں کرتی, بس اتنا کر کہ جا کے دیکھ, اگر ابھی بھی وہ عابد وہاں اسی مقام پر موجود ہے تو جو اس نے کہا سچ کہا, لیکن اگر وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو سمجھ لے وہ شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جو تجھے تیری عبادت سے دور لے جانا چاہتا تھا اور شیطان کی عبادت کروانا چاہتا. بس ایک مرتبہ عابد کو جیسے کہ ایک جھٹکا سا لگا اور ہوش میں ہوش آ گئے اور یہ سوچ کے سر جھکا کے تیزی سے واپس چلا گئے. ظاہری بات ہے وہاں پر نہ شیطان اور نہ اس کا مسلح. یہ واقعہ ختم ہوتا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس علاقے میں جو خدا کا نبی رہتا اس زمانے, اس نبی کو خدا کا یہ حکم ہوتا, اس لیے کہ اس فاحشہ کا انتقال ہوتا. ظاہری بات لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انتہائی گناہگار عورت, کوئی اس کی نماز جنازہ, کوئی اس کے غسل و کفن کسی قسم میں شرکت نہیں کر رہا, ہم کیوں جائیں, ارے ساری زندگی اس نے گناہ کیے. تو ایک مرتبہ خدا حکم دیتا ہے اپنے نبی کہ اے میرے نبی, جا اور جا کے اس عورت کا جنازہ پڑھا, اس کے کفن و دفن کا انتظام کر اور اس کی نماز کو ادا کر. نبی خدا جب اس عورت کو دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ تدفین اور تکفین ختم ہوتی تو ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں پروردگار, آخر یہ عورت جو گناہوں سے آلودہ, مولا یہ تو بتا کہ آخر اس کی اتنی عزت, کہا کہ اس کا کام بہت اہم, اس لیے کہ اس نے میری راہ سے بھٹکے ہوئے ایک شخص کو راہ دکھا دی تھی. ایک عمل, اب کون سا عمل, ایک فرد واحد کو, ایک انسان کو بھٹکنے سے بچا لیا تھا. تو یاد رکھیے غیبت کبریٰ میں اہم ترین ذمہ داری اور مفید ترین ذمہ داری وہی ذمہ داری ہے جو اس واقعے نے بتائی, کہ انسان ایک مومن کو, ایک مومنہ اگر وہ گناہوں کی جانب, گناہوں سے نیکیوں کی جانب لے کر آ جائے تو پھر خدا کے ہاں اتنی عزت ہوتی ہے کہ نبی زمان کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. تو یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے توبہ, عمل اور یہ تمام کی تمام باتیں. اور پھر کس طرح توبہ کرنی, بس اس کو بیان کر دوں کس طرح توبہ کرنی. اگر دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے کیا بات شروع کی, گزشتہ گناہوں سے انسان پریشان نہ ہو جائے, یہ نہ سوچے کہ ارے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, میں تو 80 سال کا ہو گیا ہوں, ساری زندگی میری گناہوں میں اٹی ہوئی ہے. نہیں, یہ بڑا گناہ ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا. اور پھر توبہ کیسے, توبہ, ہاں توبہ بھی اس انداز میں کہ پورے اس عزم کے ساتھ کہ پروردگارہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا, اگرچہ شیطان کے بہکانے میں آ کر دوبارہ گناہ ہو بھی جائے. یہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ میں جملے بیان کر رہا ہوں, لیکن جب گناہ ہوا, لیکن جب توبہ کی تو پورا ارادہ کیا پوری شرمندگی کے ساتھ, پروردگارہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا. 70 مرتبہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور اس انداز میں توبہ کرتا ہے تو ہر بار خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ, کہ 100 بار بھی اگر تم نے اپنی توبہ کو توڑا ہے پھر بھی خدا کی جانب آؤ. ان درگاہ من درگاہ نومیدی نیز, یہ جو میری درگاہ ہے, یہ جو میری بارگاہ ہے, یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے, اس میں ہر طرف امید ہی امید ہے. تو بہرحال کس طرح توبہ کرنی. ایک دیہات, اصفہان کے اطراف کا ایک دیہات, اور میں دیکھیے بغیر ارتباط جوڑے ہوئے جلدی جلدی باتوں کو بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ آج ایک چیز کو سمیٹنا ہے اپنی اس تقریر میں اور کل سے انشاءاللہ پھر کچھ علامتوں کو بیان کرنا. اصفہان کے جو ایران کا شہر ہے اس کے اطراف میں ایک دیہات, ایک گاؤں, اور گاؤں میں ایک مولانا صاحب کہ جو وہاں پر دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے, نماز پڑھانا, لوگوں کا نگاہ پڑھانا اور تدفین طلاق معاملات مسائل اور معلوم کون کون سی ذمہ داریاں کہ جو ایک عالم دین انجام دیتا ہے کم سے کم لیول پر. تو اب اس کا انتقال ہو گیا اور دیہات کے لوگ تھے, گاؤں کے لوگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ بھائی مولانا صاحب کو تو انتقال ہو گیا اور ان کا ایک بیٹا, کوئی بات نہیں مولانا کا بیٹا بھی مولانا ہی ہوا کرتا, لہذا کہا کہ بھائی آپ کے والد تو اس دنیا سے چلے گئے, اب آپ بسم اللہ کر کے نماز پڑھا دیجیے. اب وہ شخص یہ سوچتا کہ بھائی بغیر کسی زحمت کے دستار بھی مل رہی ہے, مقتدی بھی مل رہے ہیں اور عہدہ بھی مل رہا ہے, چلو کوئی بات نہیں. حالانکہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا, کسی مسئلے کا علم نہیں, صرف وہ جو پنج وقتہ نماز ہوتی تو نماز اس کو آتی, جمعے کی نماز, پنج وقت کی نماز, اس کے علاوہ اور کچھ اسے آتا نہیں. اب اس نے اپنے باپ کی گدی سنبھالی اور اس کے بعد نمازیں پڑھا رہا, لوگ آ کے مسائل پوچھ رہے ہیں, الٹے سیدھے مسئلے الٹے سیدھے جواب, لوگ آ کے نکاح اور طلاق کی باتیں پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, الٹے سیدھے مسئلے الٹے سیدھے جواب, کبھی کسی کا نکاح ویسا پڑھ دیا, کبھی کیسا پڑھ دیا, کبھی صحیح پڑھا, کبھی غلط پڑھا, الٹا سیدھا جو چل رہا تھا چلا رہا تھا, اور کون چیک کرنے والا ہے, کون پوچھنے والا. اسی طرح زندگی گزرتی گئی, یہاں تک کہ ایک دن وہ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ میرے زمانے کا امام پردہ غیبت میں, اور ہماری ذمہ داری کہ ہم مومنین کو صحیح راہ کی جانب ہدایت کریں, غلط مسئلے, غلط باتیں, غلط مسائل, یہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا میں اتنا بے غیرت ہو گیا ہوں کہ اپنے زمانے کے امام کو پردہ غیبت میں دیکھ کر اتنی جسارت کر رہا ہوں کہ ان کی شریعت میں جیسا چاہے تصرف کروں, جیسے چاہے باتیں کہوں. بس یہ سوچ کر ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر دل میں یہ تہیہ کیا میں توبہ کروں گا, اور ایسے نہیں جمعے کی نماز میں منبر پہ پورا مجمع موجود, خطبہ دینے سے پہلے یہ کہتا کہ آپ نے میری عزت کی, اتنے سال آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی, لیکن میں آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنے بھی, بھائی اب کوئی ابھی آ کے سن رہا ہو تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے, یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, یہ کسی واقعے کو بیان کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب تک جتنے بھی مسائل بیان کیے, اب تک جتنے بھی نکاح پڑھے, اب تک جتنے بھی میں نے طلاقیں دلوائیں, سب کی سب الٹی سیدھی غلط, اس لیے کہ تمہیں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی تمہارا باپ مولانا تو تم بھی مولانا, میں منع بھی نہ کر سکا اور پھر دیکھو اس طریقے سے میں نے کیا, لیکن میں بہت شرمندہ ہوں, میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اب جا کے تم خود ہی درست کرو. بس یہ سننا تھا مجمع, اور وہ بھی دیہات کا لاٹھی ہوں والا, پل پڑا اس کے اوپر, کوئی لاتے مار رہا ہے, کوئی گھوسے مار رہا ہے, کوئی لاٹھیوں سے مار رہا ہے, مار مار کے دھواں کر دیا اور اسے اپنے گاؤں سے باہر نکال دیا کہ تم نے ہمارے مسائل بھی خراب کیے, ہمارے معاملات بھی خراب کیے, اپنے باپ کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دیا. دیکھیے فرزند, میں بھی کہہ رہا تھا ایک مقام پر, فرزند فارسی کا لفظ ہے, دو الفاظ سے مل کے بنا ہے, فر کر و فر ایک لفظ ہے فارسی کا, یعنی شان و شوکت عظمت, اور زندگی یہ بھی لفظ ہے فارسی. تو کر و فر زندگی, جو اولاد ہوتی, جو بیٹا ہوتا ہے, وہ باپ کی زندگی میں اس کے سر کو بلند کرنے والا ہوتا ہے, اس کے سر کو عظمت سے اٹھانے والا ہوتا ہے. باپ اپنے بیٹے کی لیاقت کو جب معاشرے میں دیکھتا ہے, جب اس کی اچھائیوں اور بہترین کردار کو دیکھتا ہے, تو اس کا سر چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو فخر سے بلند ہو جاتا. اور اگر بیٹا نالائق نکل آئے, اگر بیٹا بد اخلاق نکل آئے, تو چاہے کتنا ہی سر بلند انسان ہو, بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا سر جھک جاتا. اسی لیے فارسی میں کہا جاتا ہے فرزن, تو نے اپنے باپ کا نام بھی مٹی میں ملا دیا, اور جا ہمارے گاؤں سے نکل جا. اب لہو لہان ہے, زخمی ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اصفہان کی بات کر رہا ہوں, اصفہان کے اطراف میں جو گاؤں. اور پھر اس کے بعد وہ سوچتا کہ بھائی اب تک تو لوگوں کو میں نے دھوکہ دیا, جھوٹا مولوی بن کے, جھوٹا مولانا بن کے, چلو کیوں نہ اب واقع دینی تعلیم کو حاصل کیا جائے. اور پھر سچے دل کے ساتھ اصفہان کے اس گاؤں سے سفر اختیار کرتا ہے قم کا. راستے میں ایک شخصیت سے ملاقات ہوتی, وہ شخصیت اسے خرچ, جو جیب خرچ ہے وہ دیتی, اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ فلاں مدرسے میں تم فلاں اس پرنسپل کے پاس جاؤ اور اس مدرسے میں داخلہ لے لو. اب یہ نوجوان جاتا مدرسے میں داخلہ لیتا ہے اور اس کے بعد اسے داخلہ مل جاتا ہے. اب دینی تعلیم بڑی شوق, بڑی انہماک, بڑی محبت سے شروع کر دیتا, یہاں تک کہ اس کا استاد جو اس کو جانتا ہے کہ یہ بالکل ناواقف ہے, بالکل جاہل ہے, بالکل ان پڑھ, لیکن یہ دیکھتا ہے اس کا استاد کہ بعض اوقات ایسے مسائل کے جو اس کا استاد جو پرنسپل ہے, سب سے بڑا عالم ہے اس جگہ, وہ بھی حل نہیں کر پاتا, یہ جو جاہل ہے ان پڑھ ہے یہ حل کر دیتا. تو اس نے پوچھا استاد نے, سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے, کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ مسائل کون بتاتا ہے, کہ اس بات کو جو تمہارا استاد سمجھ نہیں رہا اس کا جواب یہ ہے, اس بات کو جو سمجھ نہیں رہا اس کا جواب فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر مل جائے گا, تمہیں کون بتاتا ہے؟ کہا کہ میرے ایک استاد ہیں, وہ ایک شفیق دوست ہیں, استاد نہیں شفیق دوست ہیں, وہ ہر ہفتے مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں اور وہ مجھے پیسے بھی دیتے ہیں اور میری مدد بھی کرتے ہیں, اور جو سوالات آپ کے میرے ذہن میں ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ جواب دے دیتے ہیں. بس استاد سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے, اور وہ استاد کہتا ہے اچھا اپنے اس دوست سے کہو کہ میں بھی ان سے مل سکتا ہوں. کہا کہ ارے آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں, میں ان کو کہوں گا وہ خود آپ کے پاس آ جائیں گے, بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, وہ بڑے اچھے تعلقات. کہا نہیں 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 ان سے یہ کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, کیا اجازت ہے ملنے کی؟ ایک مرتبہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی, اور پھر وہ اپنے دوست سے, وہ دیہاتی جو طالب علم ہو چکا, وہ کہتا اور اس بات کا اظہار کرتا اور جواب لے کے اپنے استاد کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میرے دوست نے, بھائی آپ نے کس بات کا تقاضا کر دیا, اس لیے کہ میرا بھی نقصان ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جیسا میں ہوں ایسے بن جاؤ تو پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود تمہارے پاس آؤں گا. بس اتنا سننا تھا, ایک مرتبہ وہ استاد گریا کرنے لگا, چیخیں مارنے, کیا ہو گیا؟ کہا تجھے نہیں معلوم وہ تیرے زمانے کا امام تھا. تو کیا کیا تھا, کیا بات تھی؟ بات یہی تھی خلوص دل سے توبہ, خلوص دل سے اپنے گناہوں سے برگشت, خلوص دل سے اپنے ماضی سے توبہ. یہ وہ چیز ہے, وہ نکھارنے والی چیز ہے کہ امام اس استاد کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے بن جاؤ تو پھر تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. ایک اور مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد والے محمد. لیکن عزیزوں بس اب ایک دوسری بات ہے, یہاں تک جو بات ہوئی اب اس کے بعد دوسری منزل ہے جس کو مجھے بیان کرنا ہے اور آج ہی ختم کرنا ہے, اور وہ یہ کہ دیکھیے کردار, نیکیاں, برائیوں سے اجتناب, واجبات پر عمل, لوگوں کے حقوق ادا کرنا, اچھی باتیں کرنا, نماز پڑھنا, عبادت کرنا, توبہ کرنا, یہ ساری چیزیں, مگر مفید کب ہیں؟ یہ عبادتیں کب فائدہ دیں گی؟ یہ نیکیاں کب مکمل علاج بنیں گی؟ کہ جب اس طرح سے ہو جس طرح سے اہل بیت نے کہا ہے, جیسا حکم اہل بیت نے دیا ہے ویسے یہ نیکیاں انجام دی جائیں. اس لیے کہ زمانہ میں نے بتایا بہت عجیب و غریب چل رہا, اس لیے کہ دین پر ڈاکہ ڈالنے والے کثرت کے ساتھ آ گئے, اس لیے کہ میں مثال دے کے آپ کے سامنے بات واضح کرتا ہوں. دیکھیے ایک کمپنی نے گاؤں میں کسی جگہ پر کسی آبادی میں پانی نہیں, کمپنی نے چشمہ کھودا, اور چشمہ کھودنے کے بعد اس کے لیے وہ راستہ بھی بنایا, اور پھر اس کے بعد گاؤں والے اور آبادی والے اس پانی سے استفادہ کرنے لگے. اس مثال کو سمجھیے گا, اب میں بات کیا کر رہا ہوں, جو عبادت کرنا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے ویسے کرنا ہے جیسا اہل بیت فرما رہے ہیں, اپنی مرضی نہیں, اپنی پسند نہیں, بہت اہم, بہت اہم. کیوں اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھیے اہل بیت وہی چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ وہ عبادت قبول کرے گا جو اس کی پسند کی ہو، نہ ہماری پسند کی ہو. شیطان نے خداوند عالم سے کہا تھا، پروردگار مجھے بس اس ایک سجدے سے مستثنا کر دے، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، وَإِلَّا میں تجھے ایک آفر دیتا ہوں. یہ پوری تاریخ، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا پروردگارا، اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، لیکن میں تجھے یہ وعدہ دیتا ہوں کہ ایسی تیری عبادت کر کے دکھاؤں گا کہ نہ اولین میں نہ آخرین میں کسی نے ایسی عبادت نہیں کی ہوگی. توجہ رکھیے گا، خدا ایک سجدہ، سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگتی، ایک سجدہ پروردگارا جو تو نے کہا ہے آدم کو کروں، اس سے مجھے معاف کر دے، اور اس کے بدلے میں تجھے ایسی عبادت کر کے دکھاؤں گا کہ نہ اولین میں کسی نے ایسی عبادت کی ہوگی، نہ آخرین میں کسی نے ایسی عبادت کی ہوگی. اور عزیزو، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں کہہ رہی، یہ شیطان کہہ رہا ہے، یہ ابلیس کہہ رہا ہے جو ابھی شیطان نہیں بنا. ابلیس کون؟ ابلیس کہ جس نے اس کی عبادت، جانتے ہیں اس کی عبادت حیات القلوب، چار دو رکعت نماز 4000 سال کے اندر پڑھی، حیات القلوب کے اندر لکھا ہے، دو رکعت نماز 4000 سال میں ابلیس نے پڑھی تھی، ایک رکعت میں 2000 سال. سوچئے کتنا لمبا سجدہ، 2000 سال، 2000 معمولی نہیں ہے، ایک رکعت، دوسری رکعت، پھر 2000 سال، 4000 سال کی دو رکعت نماز ابلیس نے پڑھی تھی. تو وہ آفر دے رہا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، کہہ رہا ہے ایسی عبادت کر کے دکھاؤں گا. خدا بندہ اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، ایسی عبادت نہ پہلوں نے نہ آخر والوں نے یہ عبادت کی ہوگی. میں اتنا سننا تھا، خدا نے ڈکلیئر کیا اپنی پالیسی کو، خدا نے حکم دیا، سن تو ساری زندگی عبادت کرتا رہے کسی کام کی نہیں، اپنی مرضی کی جتنی عبادت کر لے، لیکن جب تک میری مرضی کا ایک سجدہ نہ کرے گا، میری مرضی کا، میری اطاعت میں رہتے ہوئے ایک سجدہ، جو میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ایک سجدہ ایک طرف، اور ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف. اور یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو ابلیس وہ ہے کہ جو 4000 سال میں دو رکعت نماز پڑھنے والا، وہ کہ جو خدا کو یہ کہہ رہا ہے، پروردگارا اولین اور آخرین میں مجھ سے زیادہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ ابلیس کسی کو دیکھ کر کہے انت زین العابدین، وہ ابلیس جب کسی کو دیکھ کے کہے آپ ہیں عبادت گزاروں کی زینت، تو سمجھ میں آتا ہے واقعا سجاد کی عبادت کس انداز کی ہوگی. تو اب عبادت، خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت ویسے کرنا ہے جیسے اہل بیت. کیوں؟ مثال، وہ چشمہ کمپنی نے اس آبادی کے لیے جاری کیا، پانی چلا آبادی تک پہنچا، اور اس کے بعد آبادی نے اس پانی کو پیا، صاف شفاف پانی. لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، تھوڑا زمانہ جو گزرا، تو اب کیونکہ وہ پانی مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا آ رہا، تو پیورٹی تو تھوڑی کم ہو گئی نا. اور پھر اس آبادی والوں نے اپنے گھر کا کوڑا اس پانی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، پانی ذرا اور خراب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اپنی غلاظتیں، اپنی نجاستیں بھی اس صاف اور پاک پانی میں شامل کر دی، پانی اور گندا ہو گیا اور خراب ہو گیا. یہاں تک کہ موقع یہ آ گیا کہ اب وہی پانی جو پہلے پیا جاتا، وہی پانی جو مایا حیات تھا، اب اس کا رنگ بھی بدل گیا، وہ شفا بخش بھی نہیں، بلکہ اسے اگر پی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے پیاس تو بجھا دیتا ہے، لیکن اور دوسری بیماریاں لگ جاتی ہیں، توجہ ہے نا بدرات کی. تو جب پانی کا یہ حشر دیکھا، تو بھائی وہ جو کمپنی تھی، اب ذرا متوجہ ہو جائیے گا، میں توضیح میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ جو کمپنی تھی جس نے چشمہ کھدوایا تھا، اس کمپنی کو 1,24,000 چشموں کا تجربہ تھا. متوجہ ہو گئے نا؟ 1,24,000 چشموں کا تجربہ تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. لہذا اسی چشمے کے ساتھ
بالکل ساتھ میں ایک اور پائپ لائن بنائی, اور وہ پائپ لائن ایسی تھی کہ جس پہ کمپنی نے مہر سب کر دی تھی کہ بھائی یہ کمپنی فٹ کر رہی ہے بالکل گارنٹی کے ساتھ, اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رسوبت نہیں ہوگی. لہذا کمپنی نے اس پائپ لائن کو جاری کیا, اور اس پائپ لائن کا صاف پانی, دیکھیے اب اس پائپ لائن کے اندر کوئی گندگی, کوئی غلاظت, کوئی کوڑا کچھ نہیں ڈال سکتا, صاف پانی. اور کمپنی نے وہ پانی اس کا کنیکشن آبادی کو دے دیا, لیکن آبادی کے اندر کچھ ذرا شریر قسم کے لوگ تھے, شریر قسم کے افراد تھے, وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد, کچھ عرصے کے بعد اس پائپ لائن کو توڑ دیا کرتے تھے. کمپنی نے پھر بنوا دیا, پھر توڑ دیا, پھر بنوا دیا, یہاں تک کہ 11 مرتبہ انہوں نے اس پائپ کو توڑا. 11 مرتبہ جب پائپ ٹوٹا تو کمپنی نے اعلان کیا کہ دیکھو اب ہم اس کے کنیکشن کو انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا, پہلے اپنے آپ کو سدھار لو, پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو, جب تم صحیح ہو جاؤ گے, تم پر اعتماد ہو جائے گا, تو پھر ہم دوبارہ سے پائپ لائن کو اوپن کر دیں گے. اب سنیے, اسلام 1430 سال ہو چکے ہیں آج کے اس سال کے ساتھ. 1430 سال پہلے رسول خدا نے وحی کے ذریعے سے صاف اور شفاف اسلام لوگوں تک پہنچایا. کچھ عرصے تک رسول ہیں, کسی میں جرت نہیں ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اپنی مرضی انڈیلے. رسول کا انتقال ہوا, اب کوئی ذاتی رائے پیدا کر رہا, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر جماعت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے رمضان میں تو بہت اچھا ہے. لوگوں نے کہا کہ بدعت ہے, کہا اگر اچھی بدعت ہے تو کون سا گناہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کوئی قیاس کو ڈال رہا ہے, کوئی جھوٹی حدیثوں کو ڈال رہا ہے, کوئی اپنی منمانیوں کو ڈال رہا ہے, کوئی ذاتی استحسان کو ڈال رہا ہے, کوئی اپنی نفرت کو ڈال رہا ہے, کوئی اپنی ذاتی محبت کو ڈال رہا ہے. جتنی غلاظتیں تھیں وہ ساری ڈلتی رہیں, جتنی رسوبات تھیں وہ ساری ڈلتی رہیں. تو اب وہ شفاف آب اسلام ایک مرتبہ متغیر ہو گیا. نام اسلام تو ہے, تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے, لیکن اس کو سمجھا بہت ساری بیماریاں اور پیدا ہو گئیں. لیکن چونکہ خدا جانتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ہمیشہ کفران نعمت کیا کرتی ہے, لہذا خدا نے ساتھ میں اپنی گارنٹیڈ پائپ کو جاری کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی مہر کرتی کہ دیکھو ہم گارنٹی دے رہے ہیں, ہم ضمانت دے رہے ہیں, جیسا صاف چشمے کا پانی ہے ویسا صاف اس لائن کا پانی ہوگا, جیسی عصمت محمد کی ہے ویسی عصمت ان اہل بیت کی ہوگی. لیکن دنیا نے پہلے کو شہید کیا, دوسرے کو شہید کیا, تیسرے کو شہید کیا, چوتھے کو شہید کیا, یہاں تک 11ویں کو شہید کیا. تو اب خدا نے کہا نہیں, اب 12واں جو ہے وہ پردہ غیبت میں چلا جائے گا, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو وہ ظاہر ہو جائے گا. اے درود پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزو یاد رکھیے, بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے, اگر مجھے موقع ملا تو میں بیان کروں گا کہ خدا را اہل بیت اپنی پسند نہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں اچھا لگ رہا ہے, ہمیں نہیں. دیکھو اہل بیت کیا چاہتے ہیں, دیکھو اہل بیت, اس لیے کہ یہی وہ آب زلال اسلام ہے کہ جو ہر ملاوٹ سے پاک ہے, ہر رج سے پاک ہے. تو بس بہت ضرورت ہے اس دور یہ توبہ, یہ جو عبادت ہے, یہ ساری چیزیں ہیں ہوں, لیکن اس طریقے سے ہوں جو طریقہ اہل بیت ہے, ان تعلیمات کے تحت ہوں جو تعلیمات اہل بیت ہیں. ورنہ نمازیں بھی بہت پڑھنے والے موجود ہیں, ورنہ روزہ رکھنے والے بھی بہت سے موجود ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا تو اب وہ چلے گئے آب زلال سے آب رسوبت زدہ میں. اور جب آب رسوبت زدہ میں چلے گئے تو اب وہاں پر بھائی رسوبت زدہ پانی پینے سے ہوتا کیا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے نا. لہذا جب رسوبت زدہ پانی پیا جائے گا تو اب دن میں 5 مرتبہ پیٹ میں درد ہوگا. دودھ پڑ دے محمد والے محمد. تو یہ زمانہ غیبت انتہائی اہم وہ روایت کہ جس کے بعد بس میں ربطے مصائب کرنے والا ہوں، وہ روایت کہ جس میں میرا چھٹا امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد، عید کے دن اس طرح سے گریا کر رہا ہے، اس طرح سے تڑپ تڑپ کے گریا کر رہا ہے، دری کو ہٹا دیا ہے، فرش پہ بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوتا آستینوں والا خیبری کرتا پہنا ہوا ہے کہ جو مولا سے چلا اور ہر امام تک پہنچا ہو میرے امام تک بھی پہنچا ہے، تو وہ کرتا پہن کے زار زار گریا کر رہا ہے، اور اس موقع پر جناب مفضل جناب سدیر سیرفی اور دیگر اصحاب امام کو دیکھتے ہیں، گھبرا کے کہتے ہیں مولا خیریت تو ہے، عید کا دن ہے، آپ اس طرح سے گریا کر رہے ہیں، تو مولا کا جواب آپ کے ذہنوں میں ہوگا، مولا نے یہی تو فرمایا تھا کہ آج ہم نے مصحف فاطمیہ کو کھول کے دیکھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہمارا آخری فرزند ہوگا اس کی غیبت انتہائی طولانی ہو جائے گی، اور اس کی غیبت میں جو پریشانیاں ہیں جو مصیبتیں ہیں، تو اے میرے سید و سردار چھٹے امام امام زمانہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے میرے سید و سردار تمہاری غیبت کے طولانی ہونے کے غم نے میرے کلیجے کی رگوں کو کاٹ دیا، مجھے خون کے آنسو رلا دیا ہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں، یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے اس روایت کو پڑھا تھا، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے کتنے ہی ہمارے وہ چاہنے والے کہ جن کے گلوں میں خدا نے ہماری ولایت کی ریسما ڈالی تھی، غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے اپنے گلوں سے اس ولایت کی ریسما کو اتارنے لگے ہیں، تو اے میرے سید و سردار میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو غیبت کا زمانہ وہ خطرناک زمانہ ہے کہ بہت ساری تعبیرات میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں ایک بات کہہ کے گفتگو کو کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں، انتہائی سخت اور آج کل کے ان حالات میں جس طریقے سے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہمیں کچھ دیکھنے میں نظر آیا تو لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید یہ حالات منتہی ہوں اسی جنگ کی طرف کہ جس جنگ کو عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، یہودیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، اور ہمارے آئمہ نے بھی اس جنگ کی جانب اشارہ کیا۔ ایک روایت تو ہمارے پاس یہ آتی ہے نا، قدم القائم الموتتان، کہ امام سے پہلے، امام کے ظہور سے پہلے دو قسم کی موتیں پھیلی، الموت الابیض والموت الاحمر، سفید موت اور سرخ موت، الموت الاحمر السيف، جو سرخ موت ہے وہ تلوار کی موت مختلف جنگوں، والموت الابیض الطاعون، اور سفید موت وہ بیماریاں جو مختلف علاقوں میں دنیا میں پھیل جائیں گی اس کی وجہ۔ اور پھر امام فرماتے ہیں یہاں تک دو تہائی آبادی دنیا کی ان دو بڑی موتوں کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو موت احمر ہے، وہ جو سرخ موت ہے، اس کے پس منظر میں ایک روایت میں جملہ ملتا، اور خود آج کل ایک لفظ جو میڈیا میں استعمال کیا جا رہا ہے، جو تھوڑا بہت انگریزی میڈیا کو پڑھتا تو شاید اگر اس نے دیکھا ہو، گزشتہ چند سالوں میں اس لفظ کو کئی بار استعمال کیا گیا، جسے یہودی بھی استعمال کرتے ہیں اور جسے عیسائی بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک فکر دنیا میں پدیدار ہوئی، ایک طرز فکر ہے جو دنیا میں پدیدار ہوا، ایک طرف عیسائیت تھی، عیسائی طرز فکر، ایک طرف یہودیت تھی، یہودی طرز فکر، لیکن ایک اور طرز فکر کئی سال پہلے یہ دنیا میں معرض وجود میں آئی، جسے کہا جاتا ہے زائونسٹ کرسچینٹی، یعنی مسیحیت صہیونی، یعنی صہیونیوں نے عیسائیوں اپنے بعض ریسرچز کے ذریعے سے باقاعدہ، میں بالکل خلاصہ کر رہا ہوں، باقاعدہ اس بات پر کاؤنسلنگ کی ہے، یعنی ان کو متقاعد کیا اور ان کی برین واشنگ کی ہے, چھوٹے موٹے لوگوں کی نہیں, بڑے بڑے لیول کے, بڑے بڑے سیکرٹریوں, بڑے بڑے مثلا جو منسٹرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو اونچے لیول پر پہنچنے والے افراد ہوتے ہیں جن کے بارے میں تصور ہو کہ یہ مثلا رہنما بننے والا ہے. تو باقاعدہ ایک تھیوری پیش کی گئی زائونسٹ سائنسٹی کی, زائونسٹ کرسچینٹی, اور وہ تھیوری کیا ہے؟ دیکھیے باقاعدہ یہ ایک ٹریٹی, باقاعدہ یہ ایک معاہدہ ہے عیسائیوں کے درمیان, یہودیوں کے درمیان, بلکہ اگر میں خلاصہ کر دوں امریکیوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان, زائونسٹ کرسچینٹی کا معاہدہ. اور اس معاہدے کے تحت کلچرل بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پر اور اکنامیکل بنیادوں پر بہت زیادہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا وعدہ کیا گیا. میں بالکل خلاصہ کر رہا ہوں, بات یہ کہ یہودیوں نے اسرائیلیوں نے, دیکھیے ایک بات کی جاتی ہے یہاں پر کہ مثلا آئل کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے, نہیں, جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ضمناً فائدہ وہ آئل وغیرہ کا ہو جائے گا, اصل ہدف آئل نہیں, اصل ہدف کچھ اور ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہی ہے جو زائنس کرسچینٹی جس کی وجہ سے وجود میں آئی, وہ یہ کہ اسرائیل امریکہ اس بات پر متقاعد کر دیا کہ دیکھو ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے, ہمارا بھی عقیدہ, اور ان کا کہنا یہ کہ ایک اینٹی کرائسٹ ہوگا جس کی جنگ ہوگی ان سے کہ جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں, اور اس بہت بڑی جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. گویا انہوں نے متقاعد کیا, ان کے عقیدے میں تصرف کیا اور انہیں بیوقوف بنایا. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, ہمارے اعتبار سے امام زمانہ منجی ہیں اور ان کے اعتبار سے جو آخری منجی ہے وہ جناب عیسیٰ, حضرت عیسیٰ آئیں گے. یہودیوں نے کیا کیا؟ متصرف اور تحریف شدہ انجیل یعنی بائبل کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی کہ دیکھو حضرت عیسیٰ جن کے ظہور کی تم دعا کر رہے ہو, عیسائی انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو, جن کے ظہور کی تم دعا کر رہے ہو جس کے بعد عیسائیت ہر طرف پھیل جائے گی ان کے عقیدے کے مطابق, تو یاد رکھو یہ موقوف ہے اس شرط کے ساتھ کہ پہلے اینٹی کرائسٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے. اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ یہ مسلمان, اینٹی کرائسٹ مسلمان. اور تمہاری اب یہ بائبل کے اندر موجود ہے, اب جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بائبل میں موجود ہے کہ ایک جنگ جو ہونے والی ہے اس جنگ کو ایک نام بائبل نے دیا ہے اور انگلش میں اس کا ایک نام ہے جو نوجوان جو میڈیا وغیرہ سے واقف, پرنٹڈ میڈیا شاید وہ واقف, عبرانی میں اس کا نام ایک بہت عظیم اور ایک بہت بڑی ظہور امام سے پہلے ہماری روایات کے مطابق ایک جنگ ہونے والی, بہت بڑی جنگ, بہت بڑی جنگ, کہ امام کی تعبیر کے مطابق آدم سے پہلے یعنی آدم کے بعد اور اس جنگ سے پہلے کبھی اتنی بڑی جنگ نہیں دیکھی دنیا نے, یہ جنگ ہوگی. اور یہودی اس جنگ کو کہتے ہیں ہر مجد دون, ہر مجد دون, ہر کا مطلب ہے پہاڑ عبرانی میں, مجد دون شمال فلسطین میں ایک وادی تقریباً 200 مائلز پر محیط یہ وادی مجد دون نام کی, تو پہاڑ کے درمیان ہے, پہاڑ کو ہر کہتے ہیں, مجد دون شمال فلسطین میں وادی, ہر مجد دون اس جنگ کو نام دیا جاتا. اور انگلش میں جو بائبل کے اندر اس کا نام موجود اسے کہا جاتا ہے انگلش میں آرمگیڈون. آرمگیڈون ایک اصطلاح ہے کہ جو جس زمانے میں ایران اور امریکہ کے اور اسرائیل کے تعلقات اپنی شدت کو پہنچ چکے تھے کچھ سال پہلے, تو باقاعدہ اس جنگ کا نام لیا جا رہا تھا کہ ہم آرمگیڈون کی طرف جا رہے ہیں. ٹائمز کے اندر باقاعدہ لفظ آیا تھا آرمگیڈون. اور اب دیکھیے یہاں پہ چاہتے کیا, متقاعد کیا ہے امریکہ کو اس بات کا, اور یہ بھی سمجھایا ہے باقاعدہ, یہ بھی امریکی کئی افراد, ایک سروے ہوا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو خدا نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے, اتنی قوت دی ہے, اس لیے کہ ہم اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں باقاعدہ. یعنی ایک مذہبی, ایسا نہیں کہ کلچرل بات ہے, نہیں, کوئی اکنامیکل ٹائی ہے, نہیں, مذہبی اعتبار سے ان کا معتقد بنا دیا کہ خدا نے جو ہمیں اتنی طاقت دی ہے اسی لیے دی ہے کہ ہم نے اسرائیل کی خدمت کی. یہ باقاعدہ ہے. لہذا آپ دیکھیے ابھی جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا جن کے بارے میں بہت شور مچا تھا اور جن کے بارے میں مکرانیوں نے بڑی خوشی سے ڈانس وغیرہ کیے تھے کہ ہماری قوم و قبیلے کا ایک آدمی آ گیا ہے, تو باقاعدہ اس نے کہا, پہلا اسٹیٹمنٹ اس کا یہی آیا تھا کہ انوسنٹ اسرائیلیوں پر جو حماس حملے کر رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اور اتفاق سے کسی نے بھی اس کا ترجمہ ہمارے بڑے بڑے چینلز جو بڑا شور مچا رہے ہیں, ڈھکوسلا کر رہے ہیں, کسی چینل نے اس کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں کیا. یعنی اس نے لفظ استعمال کیا ہے اسرائیلیوں کے لیے انوسنٹ, معصوم اسرائیل, اس پر حماس اپنے حملوں کو بند کرے. خیر, یہ پوری فکر ہے, اس کے پیچھے پورا کام کیا گیا ہے اس فکر کو پیدا کرنے میں. تو اب آرمگیڈون کی جنگ ہونی ان کے بغور, شمال فلسطین میں ایک وادی ہے وہاں پر ہونی ہے, اور خود بائبل اور یہودیوں کے مطابق 400, اب یہ لفظ ہے, 400 million افراد اس جنگ میں مارے جائیں گے ان کے بغور. اور پھر اب دیکھیے باقاعدہ آرمگیڈون جب ہوگی, اینٹی کرائسٹ ختم ہوگا, عیسیٰ کا نزول ہوگا, آرمگیڈون کو کمانڈ کرنے والا اسرائیل ہوگا. یہ سب سمجھا دیا اس وقت امریکہ کو, آرمگیڈون کا کمانڈ کرنے والا یہودی ہوگا, اسرائیل ہوگا. اور اسرائیل اس وقت تک یہ جنگ نہیں جیت سکتا جب تک اسرائیل گریٹر نہ ہو جائے. بات آئل کی نہیں ہے, گریٹر اسرائیل کی ہے. اور گریٹر اسرائیل سے مطلب یہ ہے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے شام ہو, چاہے فلسطین ہو, چاہے عراق ہو, چاہے اردن ہو, چاہے مصر ہو, چاہے مراکش, یہ سب کے سب اسرائیل کا حصہ مانے جائیں. گریٹر اسرائیل تیل کا جھگڑا نہیں ہے. اور پھر جب اسرائیل اتنا قوی ہو جائے گا تو اب جو بھی اینٹی کرائسٹ ہے ایران کو اس وقت انڈر گراؤنڈ اعتبار سے اینٹی کرائسٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, بلکہ ہر وہ ملک اور ہر وہ حکومت کہ جو ان کے خلاف وہ اینٹی کرائسٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گریٹر اسرائیل کے بننے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا, دیکھیے پوری پلاننگ, یہ تو میں نے چند لفظوں میں آپ کے سامنے بات کہہ دی, ورنہ پوری پوری تھیسز لکھے گئے ہیں, پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں, پورے پورے کانفرنسز اور سیمینار ہوئے ہیں, اور متقاعد کیا ہے امریکیوں کو اس بات کا کہ گریٹر اسرائیل ہونا چاہیے, اسرائیل کو انتہائی مضبوط کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل اینٹی کرائسٹ کو ختم کرے گا اس جنگ کے نتیجے میں کہ جس کا وعدہ ہرمگیڈون کے نام سے بائبل میں بھی کیا گیا ہے, ان کی کتابوں میں بھی کیا گیا. تو اب کہنے کا مطلب یہ, ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری جانب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مومنین, میں تھوڑا سا وقت آج آپ کا زیادہ لوں گا, کل ویسے بھی بہرحال چھٹی ہے اور انشاءاللہ تھوڑا سا وقت میں زیادہ لوں گا, جن کو بہت ضروری کام ہے وہ جا سکتے ہیں, میں برا بھی نہیں مانوں گا. ہم درود پڑھ دیتے ہیں, جس کو جانا ہے وہ چلے جائے, 10-15 منٹ کی بات اور ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو آج آپ کو محسوس تو ہو رہا ہوگا کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر, لیکن یہ میری مجبوری ہے, اس لیے کہ یہ تقریر میں چاہتا ہوں یہ موضوع کم سے کم آج کی حد تک سمٹ جائے. تو اب گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے مصر نے اپنی سرحدوں کو مثلاً کھول دیا ان کے لیے اور خود سیف ہو گئے, نہیں, ابھی فلسطین ہے, ابھی لبنان ہے, اور پھر اس کے بعد سعودی عرب بھی آئے گا, اس کے بعد مصر کا نمبر بھی آنے والا ہے, اس کے بعد شام کا نمبر بھی آنے والا ہے. اس لیے کہ جتنی خلیجی ریاستیں سب کی سب یہ اسرائیل کا حصہ بننی چاہیے, گریٹر اسرائیل بنے گا, آرمگیڈون میں اسرائیل کو فتح ہوگی, اینٹی کرائسٹ مارا جائے گا, جناب عیسیٰ آ جائیں گے اور دنیا پر عیسائیت پھیل جائے گی. بالکل بدھو بنایا گیا, بالکل بے وقوف بنایا گیا ہے امریکہ کو. خیر اس کی تاریخیت جو ریشے ہیں ان میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، نہ میرا موقع ہے نہ اس وقت موضوع. امام فرماتے ہیں ہمارے ہاں جو روایت ملتی اس روایت کے تحت اس آخری بڑی جنگ، ایک تو یہ ہے کہ جس وقت ظہور ہوگا میرے مولا اس سے پہلے دنیا ایک بہت بڑی جنگ لڑ چکی ہوگی. جملہ امام کے پاس، اچھا دو چیزیں، ایک تو علاقہ جو ہماری روایتوں میں آیا وہ شمال فلسطین نہیں، جو وہ کہتے ہیں آرمگیڈون کے اعتبار سے، یا آرمگیڈون کے اعتبار سے ہماری روایت کے اعتبار سے جو امام کا چاہنے والا آیا وہ عراق میں ایک وادی ہے کہ جس کا نام ہے قرقیسہ. امام نے جب پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، اس نے کہا میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، کہا قرقیسہ سے، کہا کہ ہاں، کہا یہی وہ جگہ کہ ہمارے فرزند کے ظہور کے نزدیک ایسی جنگ، اب امام فرماتے ہیں ایسی جنگ لڑی جائے گی کہ جس میں اتنے 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 لوگ مارے جائیں گے کہ پرندے اور جانور کئی کئی مہینوں تک ان انسانی لاشوں سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. بہت بڑی بہت وسیع پیمانے پر قتل ہوگا اور کشتار ہوگا. تو بہرحال ہماری روایت میں بھی قرقیسہ کے نام سے، البتہ عراق میں، عراق کے کسی مقام پر اس جنگ کو ہونا، اور ان کے اعتبار سے جو انہوں نے بات کی. تو اب مسئلہ آئل کا نہیں ہے، مسئلہ گریٹر اسرائیل کا، اور کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی، ابھی نامعلوم کس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. خیر وجوہات تو بہت ساری ہیں، میرے پاس اس وقت وقت نہیں، لیکن بات صرف یہی کہ اگر ایمان باقی رہے تو گریٹر اسرائیل کیا، گریٹر در گریٹر در گریٹر اسرائیل بھی آ جائے تو مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا وعدہ، اور یہ وعدہ کمیونزم ہر طرف پھیل رہا تھا. آ گئے آشتیانی علیہ الرحمہ، یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. آ گئے خوانساری علیہ الرحمہ، نے بھی اس واقعے کو نقل کیا. اب یہ مختلف نام ہے، آ گئے بروجردی علیہ الرحمہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے آ گئے آشتیانی سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کمیونزم پھیل رہا تھا میں گھر سے باہر نکلا، اور طرف وہ سرخ جھنڈے جو کمیونزم کی علامت جس میں وہ ایک کرال بنی ہوتی ہے، ایک ہتھوڑی بنی ہوتی اس انداز میں، کا ہر طرف ایران میں تہران کے اندر مختلف گلیوں میں یہ جھنڈے نصب تھے. فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ بیٹھنے لگا، اور میں فکر مند ہو گیا کہ ہمارے ایران کے شیعہ نوجوانوں کا بنے گا کیا، اس لیے کہ کمیونزم جو ہمارے ایمان کو چھین رہا، جو ہمارے دین کو چھین رہا، جو اہل بیت سے دور کر رہا. اتنے 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 زیادہ پریشان ہوئے، ایک تو ان کو بیماری تھی بہت شدید، اور اسی حالت میں انہوں نے تحیہ کیا کہ اپنے مولا امام رضا کے قدموں کی جانب جاتا ہوں. اور پھر وہ فرماتے ہیں درود پڑھتے محمد علی محمد، پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا اور راستے میں مجھ پر غشی کی حالت طاری ہوئی، اور اس عالم میں نیند اور جاگنے کی ملی جلی کیفیت. فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے جو ہائی وے جو تہران سے مشہد کی جانب جاتا، فرماتے ہیں کہ اس ہائی وے میں نے دیکھا کہ ایک جانب بہت سارے خیمے لگے ہیں. میں بالکل خلاصہ کر رہا ہوں، خیمے لگے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ سب سے بڑا خیمہ جو ہے رسول خدا کا خیمہ ہے. میں پہنچا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سلام کیا، رسول نے سلام کا جواب دیا، مسکرا کے پوچھا کیا بات ہے، پریشان ہو. تو میں نے اسی عالم میں یہ عرض کی یا رسول اللہ اپنی بیماری سے پریشان ہوں اور ملت کے جوانوں کے ایمان کی جانب سے پریشان ہوں. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرا جو یہ فرزند ہے رضا، جاؤ اس کے پاس، یہ تمہارے مسئلے کو حل کرے. کہتے کہ میں اپنے امام کی خدمت میں پہنچا، امام کو سلام عرض کیا، امام سے مسئلے کو بیان کیا. میں خلاصہ کر رہا ہوں، امام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا توجہ سے، امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دے دو، یہ لفظ جو میں نے سنا اپنے استاد محترم سے جو انتہائی ثقہ انسان. فرماتے ہیں کہ آغا آتیانی فرماتے ہیں کہ میں نے امام رضا سے خود سنا کہ امام فرماتے ہیں کہ اے فلاں ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ پریشان نہ ہو، جیسی مصیبت آ جائے، جیسی قیامت آ جائے، بس ہماری قبروں سے چمٹے رہو. یہ لفظ ہے امام کا،
ہماری قبروں سے تم چمٹے رہو، ہم تم سے ہر مصیبت کو دور کر دیں گے. یہ جملہ ہے تو انتہائی ضروری تمسک اور توسل بہل بیت حقیقی معنوں میں، حقیقی انداز میں، کہ فقط توسل نہیں کرنا بلکہ اس انداز میں چمٹ جانا ہے کہ اب جہاں جہاں یہ جائیں گے وہاں وہاں ہم جائیں، جہاں جہاں یہ رکیں گے وہاں وہاں ہم رکیں گے. تو بس عزیزوں، اہل بیت پر اگر کوئی بھروسہ کر لے تو اس کو شکست نہیں ملتی، اس قوم کو کوئی نہیں مٹا سکتا، وہ قوم ہمیشہ سربلند رہتی. بڑے بڑے خون کے دریاؤں سے یہ قوم ہو کے گزری ہے صرف ایک بھروسے پر، علی اور اولاد علی کے بھروسے پر. اور یہی وجہ ہے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ لبی جو ذہن میں آیا بتا دوں، میرے پاس کٹنگ موجود ہے، یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر میرے پاس یہ کٹنگ موجود ہے. دونوں باتوں کی جو میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں، کہ ایک فلسطینی شیعہ ہو گیا اور شیعہ ہونے کے بعد اس نے انٹرویو دیا، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب لبنان میں 33 دنوں کی 33 ڈیز والی وہ جنگ، جس کے بعد ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا اسرائیل کو اس سید زادے کے ہاتھوں، تو اس فلسطینی نے، یہ پرنٹڈ میرے پاس موجود ہے، شیعہ ہوا اور یہ کہا کہ دیکھیں اتنے عرصے سے ہم فلسطینی بھی اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور ایک طرف لبنان میں آ کر جہاد ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس یا زہرا ہے ہمارے پاس نہیں. یہ جملہ کہا ہے اس فلسطینی کہ آپ کے پاس یا زہرا ہے ہمارے پاس یا زہرا نہیں ہے. لہذا 33 دنوں کے اندر، اور کیسا ہے یا زہرا، بس آخری اور مجلس میں تمام کر رہا ہوں، حسین نصر اللہ کے انٹرویو دے رہے تھے اور اپنے کمانڈر کے بارے میں برتنی، اس کی کٹنگ بھی میرے پاس موجود ہے، کہ کمانڈر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کمانڈر نے ان سے کہا، اور وہ بہت معتبر سید کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بڑی عجیب اس 33 دنوں کی جنگ میں ایک واقعہ بیان کیا، اور نصر اللہ نے کہا کہ ہم جو ہیں ہمیں یقین ہے قسم کی یہ جناب سیدہ کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیتے ہیں. اس انٹرویو میں لکھا ہے کہ اس جنگ کو جو ہم جیتے ہیں اس کی فتح میں جناب سیدہ ہماری خود پناہی کر رہی تھی، اور ثبوت کے طور پر انہوں نے بتایا کہ ان کے کمانڈر تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک جگہ، ایک منطقے میں اسرائیلیوں کے ساتھ وہ جنگ میں مصروف تھے اور انتہائی کروشل جگہ تھی جہاں پر یہ مقابلہ ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کمانڈر کہ ہمارے پاس کئی دن سے یہ جنگ جاری تھی اور اب ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تھا اور ہمارے ساتھی لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، اور سامنے اسرائیل کی وہ بڑی فوج اور وہ ساری تجهیزات، وہ سارے اسلحے، ٹینک ہے اور کیا کچھ ہے، اور ہمارے پاس بالکل معمولی اسلحہ رہ گیا تھا اور وہ بھی ختم ہونے والا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فون پہ کانٹیکٹ کیا کمانڈر، کہتے ہیں، اور کہا کہ بھائی اگر اسلحہ ہو سکتا ہے تو پہنچا دو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم خود جو ہیں منتظر ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ ختم ہونے کو ہے، خدا پہ بھروسہ کیجیے. اب یہ سننے کے بعد جو جوان جنگ لڑ رہے تھے ان کے حوصلے بھی تھوڑے سے تخت ہو گئے. تو وہ کمانڈر یہ کہتے ہیں جو خود سید زادے تھے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب میں نے عبادت کی اور نماز شب پڑھی، دیکھیں یہ ہوتے ہیں ہمارے سپاہی جو محاذ جنگ میں نماز شب پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نماز شب پڑھی اور نماز شب کے بعد میں نے اپنی جدہ جناب سیدہ سے بہت تبسل کیا اور بہت گڑگڑایا، بہت گریا کیا کہ بی بی ہماری مدد کیجئے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب میں خواب میں سویا، سید ہیں تو کہتے ہیں، رات کو جب میں خواب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ میری جدہ بنفس نفیس موجود ہے، اور میں گیا اور میں نے جا کے ان سے کہا کہ بی بی ہماری مدد کیجیے، اب ہمارے نوجوانوں کے حوصلے کم ہوتے جا رہے ہیں. حزب اللہ کے سپاہیوں کے حوصلے کم ہونے کا مطلب یہ کہ مصیبت کتنی سخت ہے، ہم حوصلے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری مدد کے لیے آئیے. تو جناب سیدہ جواب دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہاری مدد کر دی جائے گی. کہا کہ نہیں بی بی، میں چاہتا ہوں کہ ایسی مدد ہو کہ ان کا دشمنوں کا صفایا ہو جائے، بی بی ہم صبر نہیں کر پا رہے. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مجھے لگا کہ جیسے میں نے جسارت کی. جناب سیدہ نے ان کے خواب کے مطابق کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جواب یہ دیا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا تمہاری مدد ہو جائے، کیا ٹھیک ہے. کہا میں چاہتا تھا کہ اور مزید ان سے جواب حاصل کروں، یہاں تک کہ جب میں نے زیادہ ضد کی تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں میں نے کوئی جسارت تو نہیں کی ہے. اور پھر جناب سیدہ نے جلال کے عالم میں کہا، اور یہ وہ جملہ ان کا ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ بس ہو گیا، یہ جملہ کہا بس ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں کہ زار زار میں نے گریہ کیا کہ کہیں میں نے بیوی کو اذیت تو نہیں دے دی، اور بیوی کا وہ جملہ کہ بس ہو گیا. آدھے گھنٹے کے بعد یا پندرہ منٹ کے بعد میرا ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور کہا جلدی رابطہ کیجئے ان سے جو ہمارے پیچھے ہمارے سپاہی ہیں، جو پیچھے جو جن سے انہوں نے اسلحہ مانگا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا ان سے کہیے کہ ان کا بہت بہت شکریہ، بڑا بہترین انہوں نے حملہ کیا ہے، بڑے زبردست میزائل برسائے ہیں اور ایسے میزائل برساتے رہے، پوری جو ہے وہ اسرائیل کی جو فوج ہے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. تو انہوں نے فوراً فون ملایا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو میزائل برسائے اس نے کام دکھا دیا اور اسرائیل کی جو فوج ہے جو ہمارے سر پہ منڈلا رہی تھی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کس اسلحے کی بات کر رہے ہو، کس میزائل کی بات کر رہے ہو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا. اب ایک مرتبہ ہی چونک ہے، انہوں نے اپنے سپاہی سے پوچھا یہ بتاؤ کتنی دیر پہلے یہ میزائل برسے ہیں، اور اس نے جب وہ وقت بتایا، اب جو انہوں نے حساب فرمایا تو کہا دقیقاً جس وقت شہزادی نے کہا تھا کہ بس ہو گیا اسی وقت وہ میزائل برسے تھے. عزیزو یہ ہے کہ پورے عقیدے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے اہل بیت اہل اہل بیت، شہزادی شہزادی شہزادی، اس میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، ہم علی کا نام لیتے رہیں گے چاہے زمانہ کتنا ہی کیوں نہ چلے، اس لیے کہ اسی نام کے صدقے میں ہمارے بچوں کو رزق مل رہا ہے. تو اس سید نے خواب دیکھا، شہزادی کو خواب میں دیکھا، شہزادی نے مشکل کو حل کیا، اور ایک بچی ہے اس نے بھی شہزادی کو خواب میں دیکھا. اور وہ کون ہے؟ وہ غموں کی ستائی بچی ہے، وہ حسین کی بیٹی ہے، وہ بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگ چکی ہے، وہ بچی ہے کہ جس کے منہ پر تماچے پڑے ہیں، یعنی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا. فرماتی ہیں، خواب خود روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رات کو سکینہ کا طریقہ آپ کو پتا ہے نا کہ زندان کے خرابے میں کتنی مرتبہ سجاد سے یہی سوال کرتی تھی، بھیا سجاد یہ بتاؤ یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں موتوں. اور جب سجاد فرماتے تھے کہ بہن سکینہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا جب شام ڈھلتی ہے نا تو یہ اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے ہیں، تو سکینہ کا دوسرا سوال آمادہ ہوتا تھا، پھر بھیا یہ بتاؤ ہم مدینے کب جائیں گے، ہم مدینے کب جائیں گے. لہذا جس وقت رہائی ملی ہے نا ان اسیروں کو، تو جناب زینب نے سجاد سے کہا تھا بیٹا سجاد ذرا ٹھہرنا، مجھے شام کی بیویوں سے کچھ کہنا ہے. اور اس کے بعد جا کے یہی تو کہا تھا نا، دیکھو ہم جا تو رہے ہیں لیکن اے شام کی بیویوں ہم ایک امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں، حسین کی بیٹی سکینہ، دیکھو اگر وقت ملے اگر موقع ملے تو آ جانا اور اس کی قبر پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لینا، اس کی قبر پہ چڑھا جلا دینا، اس لیے کہ یہ بچی تنہائی سے بہت وحشت کھاتی تھی، یہ بچی اندھیرے سے بہت وحشت کھاتی تھی. یہ ہے سکینہ، یہ ہے سکینہ. اور وہ سکینہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے رو رہی تھی، یاد کرتے کرتے جب میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کچھ نورانی اماریاں ہیں جو آسمان سے اتری ہیں، اور ان اماریوں کے ساتھ ہزاروں فرشتوں کی ایک فوج ہے، ہزاروں ملائکہ ہیں، اور یہ اماریاں جب زمین پر اتری تو میں نے دیکھا کچھ نورانی ہستیاں ہیں جو ان اماریوں سے اترتی ہیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہ ہستیاں روتے ہوئے کہیں جا رہی ہیں. میرے قریب ایک خادم بحث کھڑا تھا، اس نے کہا شہزادی سکینہ آپ جانتی ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بتا تو صحیح. کہا وہ جو آدم وہ جو آگے آگے جا رہے ہیں وہ جناب آدم ہیں، ان کے پیچھے جناب ابراہیم ہیں، ان کے پیچھے جناب موسیٰ ہیں، اور جناب موسیٰ کے پیچھے جناب عیسیٰ ہیں جو روتے ہوئے جا رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا، جناب سکینہ گھبرا کے پوچھتی ہیں اور وہ بزرگ ہستی جو ان سب سے پیچھے پیچھے اس عالم میں چل رہی ہے اپنے
گردنوں میں خاک اڑا دی جا رہی ہے، سینے پر ماتم کی طرح ہاتھ مار دی جا رہی ہے، اور کبھی زمین پہ بیٹھ جاتی ہے کبھی کھڑی ہو جا، یہ ہستی کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں سکینہ، یہ تمہارے جد محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے میرا نانا، میرا نانا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ کربلا کی جانب جا رہے ہیں، حسین کی جانب جا رہے ہیں۔ میں اتنا سننا تھا جناب سکینہ اپنے جد کی جانب دوڑنا چاہتی ہیں کہ منظر تبدیل ہوتا ہے، جناب سکینہ فرماتی ہیں اور اب میں نے دیکھا دوبارہ آسمان سجا اور کئی ہزار حوریں آسمان سے نازل ہوئیں، اور ان حوروں کے درمیان نورانی اماریاں، ان اماریوں سے اس مرتبہ میں نے دیکھا کچھ معظم بیویاں نکلی ہیں، کچھ نورانی ہستیاں نکلی ہیں، وہ بھی روتی ہوئی جا رہی ہیں۔ جب خاطر بھائی سے میں نے پوچھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ دیکھو سب سے آگے آگے جناب حوا جا رہی ہیں، ان کے بعد جناب آسیہ جا رہی ہیں، ان کے بعد جناب مریم جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا اور ان کے بعد کہا جناب خدیجہ جا رہی ہیں۔ کہا اچھا جناب خدیجہ کے پیچھے پیچھے یہ کون معظمہ ہے جو چادر پہنے ہوئے ہیں، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں، کبھی ہاتھ سر پہ رکھتی ہیں، کبھی آسمان کی جانب دیکھ کے گریا کرتی ہیں۔ کہا سکینہ سکینہ، ارے پہچانا نہیں، یہ تمہاری جدہ فاطمہ زہرا۔ میں اتنا سننا تھا میں دوڑتی ہوئی گئی اپنی ماں فاطمہ سے نپٹ گئی، اور اس کے بعد میں نے دیکھا میری ماں فاطمہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا اے اماں فاطمہ ہمارے منہ پہ تماچے لگے، اے اماں فاطمہ ہمارے خیموں میں آگ لگی، اے اماں فاطمہ ارے شام غریبہ کی قیامت، اور اے اماں فاطمہ ارے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے بن میں ذبح کر دیا گیا۔ میری پھوپھی زینب کہتی رہی، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، بس اتنا سننا تھا جناب جناب زہرا نے سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ تجھے خدا کا واسطہ، بس اب خاموش ہو جا، اپنی مصیبتیں بیان نہ کر، اس لیے کہ میرے کلیجے کی رگیں کٹ رہی ہیں۔ بیٹا اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی، میں کہوں گا اے دکھیا، اے دکھوں کی ماری ماں، اے فاطمہ زہرا، ارے آپ کے صبر پر میرا سلام، مگر اتنا تو ہے آپ سکینہ سے سن کے برداشت نہ کر سکیں، مگر میرا سلام ہو اپنی شہزادی زینب پر، 70 قدم کا فاصلہ شمر بھائی کے سینے پر بیٹھا، اے عمر سعد میرا ماں جایا تو کھڑا۔ الا ولعنة الله على قوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون، يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاء الحسين وشفاء الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام۔